बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور سامعین ہماری صبح کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایرانی عوام کے خلاف امریکی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر معمولی اقتصادی دہشت گردی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تشدد میں اضافے اور امن کے عمل کو تعطل سے دوچار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے طالبان پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے ایرانی عوام کے خلاف امریکی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر معمولی اقتصادی دہشت گردی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو ایک اجلاس میں کہا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ملک کے خلاف ایسی اقتصادی جنگ کا سامنا رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تمام بین الاقوامی ماہرین اعتراف کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی دوسرے ملک پر ایسی اقتصادی جنگ مسلط کی گئی ہوتی تو اس کے اقتصاد کا شیرازہ بکھر گیا ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ان تمام مسائل و مشکلات کو برداشت کیا، یہاں تک کہ امریکی حکام ایرانی عوام کی بنیادی ضرورت کی چیزوں اور غذائی اشیاء کے سلسلے میں بھی مداخلت کرتے ہیں اور ہم پر متعدد طرح کی پابندیاں عائد کیے ہوئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ یہ تاریخ میں امریکہ کے لیے سب سے بڑی ذلت ہے کہ اس نے ایران کے خلاف ایسی خطرناک اقتصادی دہشت گردی اور جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے گزشتہ برس سے جاری کرونا کے پھیلاؤ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو دوسری عالمی جنگ کے بعد اب تک ایسے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً گزشتہ ایک صدی سے، یعنی 1918 سے اب تک دنیا نے ایسی خطرناک وبا نہیں دیکھی کہ جو اس وقت ایک بحران میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ تہران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کو ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے باز رہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بات انتہائی افسوسناک بھی ہے اور مضحکہ خیز بھی ہے کہ امریکی وزارت خارجہ ایران سے اس معاہدے کی پابندی کا مطالبہ کر رہی ہے جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 میں ترک کر دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ بھی ٹرمپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی پابندیوں کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں پابندیوں کی امریکی لت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گندی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل کام ہے، تاہم اب اس لت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کے جامع سمجھوتے پر منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جن ساکی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ واشنگٹن ایران اور چین کے درمیان سمجھوتے کے بعد پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کے سمجھوتے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک عرصے سے ایران اور چین کی شراکت داری کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہے ہیں۔ سنیچر کو تہران میں اسلامی جمہوری ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ جامع تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے پر ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے دستخط کیے۔ فروری 2015 میں چین کے صدر کے دورہ تہران کے موقع پر ایران اور چین نے ایک بیان جاری کر کے اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر نے عوام اور حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور گزشتہ روز 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستانی میڈیا نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے حوالے سے خبر دی ہے کہ منگل کو کرونا کے مزید 4084 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور اسی عرصے میں 100 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی مجموعی تعداد 6,63,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 14,356 ہو گئی ہے۔ کرونا کے سب سے زیادہ معاملات سندھ میں درج ہوئے، جہاں اب تک 2,65,000 افراد اس موذی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں 2,17,000 افراد کرونا میں مبتلا ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے دوران گزشتہ روز نسبتاً کمی واقع ہوئی ہے، تاہم مزید 56,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق منگل کے دن تک پورے ہندوستان میں 56,000 سے زائد نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 271 لوگوں کی کرونا سے موت ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تازہ لہر میں بھی ریاست مہاراشٹر ایک بار پھر سب سے زیادہ اس وائرس کا شکار ہے اور اس ریاست میں مختلف سطحوں پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے باوجود 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے جلسوں اور جلوسوں میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تشدد میں اضافے اور امن کے عمل کو تعطل سے دوچار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے طالبان پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام پائیدار امن چاہتے ہیں، لہذا امن سمجھوتے کے حصول تشدد میں کمی اور جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے صدر نے ایک بار پھر انتخابی عمل کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ اپنی نگرانی میں شفاف انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار کو یقینی بنانے کے لیے آگے آئیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان جنگ ایک عالمی مسئلہ ہے اور دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ موجودہ حالات میں افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے۔ جنوبی افغانستان کے صوبے پکتیکا میں خصوصی فوجی آپریشن کے دوران القاعدہ کا ایک اہم کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ کابل میں افغان نیشنل انٹیلیجنس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صوبے پکتیکا میں انجام پانے والے خصوصی فوجی آپریشن کے دوران ابو محمد التاجکی ہلاک ہو گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب نائجیریا کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ ابراہیم زگزکی کی رہائی میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی فارس کے مطابق جوس شہر میں شیخ ابراہیم زگزکی کے نمائندے شیخ آدم احمد سوہو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب حکومت نائجیریا کے ذریعے ملک کے شیعہ مسلمانوں پر دباؤ بڑھانے اور آیت اللہ زگزکی کے مقدمے کی کارروائی میں مسلسل رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ شیخ آدم احمد سوہو نے کہا کہ آیت اللہ زگزکی اور ان کی اہلیہ کو جیل میں انتہائی خراب صورتحال کا سامنا ہے، جبکہ ان دونوں کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نائجیریا، سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے شیخ زگزکی کو ہسپتال بھی منتقل نہیں کر رہی، جبکہ ہمارے ڈاکٹروں کو بھی بمشکل ان کے معائنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
افغانستان کے بحران کے حل کے حوالے سے دوروزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں منعقد ہوئی، جس میں ایران، پاکستان، ہندوستان اور چین سمیت کانفرنس کے رکن اور حامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ، امن کا قیام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ دوشنبے میں ہونے والی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ کانفرنس میں شریک وفود نے افغانستان کے بحران کے حل کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں منعقد ہوئی ہے جب افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان دوحا میں جاری امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ صدر امام علی رحمانوف نے اپنے خطاب میں افغانستان کے بحران کو عالمی بحران قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کی کہ وہ اس حساس دور میں افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تاجکستان کی میزبانی اور کانفرنس میں شریک ملکوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے روشنی ڈالی۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی جناب نادر بلوچ صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں سیدھے نادر بلوچ صاحب کی خدمت میں۔ نادر بلوچ صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
نادر بلوچ صاحب، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے جب فلسفہ وجودی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ علاقے کے ملکوں کے تعاون سے ہی حل ہوگا، یہ ایک بات طے ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور مغرب کی نام نہاد سیکورٹی یا سیکورٹی پلان کو جو ہے وہ افغانستان میں امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ صرف یہ کہ حالات بہتر نہیں ہوئے بلکہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کیا ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچی کہ عملی اعتبار سے ہم کو اب آگے قدم بڑھانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے تو ظاہر ہے سب یہ کہتے ہیں کہ علاقے کی سیکورٹی علاقے کے ملکوں کے ذریعے ہی یقینی بنائی جا سکتی، تو عملی اقدام کیوں نہیں اٹھاتے یہ لوگ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا اور رپورٹ میں بھی بتایا کہ اشرف غنی صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اقتدار انتقال جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہو، جبکہ امریکہ یا جو بائیڈن انتظامیہ یہ زور دے رہی ہے کہ کسی طریقے سے انٹرم گورنمنٹ ہو اور انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے ہی طالبان کو جو ہے شامل کیا جائے، اور اس پر طالبان بھی آمادہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ جو تقسیم ہے جس کی طرف جواد ظریف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو داخلی گروپس ہیں افغانستان کے ان میں ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، ان کے یعنی کہ اتفاق نہیں ہے، اور خود جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے اس میں ابہام بہت زیادہ ہے کہ اقتدار کس طرح منتقل ہوگا، کس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جب تک ابہام موجود ہیں، یہ خود جواد ظریف نے کہا، تب تک یہ اس کو آگے بڑھنے کے حوالے سے بہت ساری جو ہے ایمبیگوئٹی موجود ہے۔ تو یہ ساری صورتحال واضح کرتی ہے کہ اس حوالے سے ممالک کس طرح رول آگے ادا کر سکتے ہیں، جب تک انٹرا افغان طالبان یا انٹرا افغان جو مذاکرات ہیں وہ کسی کامیابی کی طرف نہیں جاتے، ان کے درمیان کسی اقتدار یا پاور شیئرنگ یا آگے کس طرح اقتدار منتقل ہوگا اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی ایک اظہار کیا کہ ہم جو ہے یہاں سے نکلنے کے لیے یکم مائی کو جانے کے حوالے سے وہ آمادہ نظر نہیں آتے، اور وہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا، اس پر بھی نظر ثانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ واضح ہے کہ امریکہ اور خاص کر ڈیموکریٹس کی جو ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ چیک کرتے ہیں تو وہ عموماً کرائے کے افراد جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں، وہ چاہے بلیک جو اس کی طرف شکل ہو، گروپس ہوں اس طرح کے داعش کی شکل میں، اس کو جو ہے بلیک مارکیٹ کی شکل میں اس طرح کے لوگ گروپ ہائر کر کے دہشت گردی کرا کے امن اور پیس پروسیس کو متاثر کرنا، اور پھر وہی جھگڑا لڑائی اور فساد جو 20 سال سے چل رہا ہے جس کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اس طرف جانا ہے۔ لہٰذا ایک طرف امریکہ کی پالیسی ہے اور دوسری طرف اس کانفرنس کا ایک ایسے موقع پر منعقد ہونا کہ یکم مائی جس کو تقریباً ایک ماہ رہ گیا، چند ہفتے رہ گئے کہ امریکہ جو ہے اپنے اس معاہدے پر اور اس اپنے وعدے پر عمل کرتا یا نہیں کرتا، اس کے اوپر تو اس کے بائیڈن کے آپ نے ریمارکس اور اس کی 63 منٹ کی پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا کہ وہ نہیں نکل رہے۔ لہٰذا اس کا جو اگر مشترکہ اعلامیہ کوئی ایسی شکل میں آ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج یہ کانفرنس کا دوسرا روز تھا اور ابھی تک خطابات جاری تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے اس کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا، ایران کے کردار کو سراہا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی کا موقف جو ہے وہ امریکن اور طالبان کے موقف سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ وہ اقتدار میں اپنا پورا پیریڈ مکمل کرنا چاہتے ہیں جبکہ باہر کے افراد جو چاہتے ہیں ان کے ذریعے چاہتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ ہو۔ اب اس سارے تضادات میں اس کا حل کوئی امن کے ساتھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ تمام ممالک کی اسپیچز ہم غور سے دیکھیں تو ان کا اسی بات پر اصرار ہے کہ پہلے افغانستان کے جو داخلی گروپ ہیں، انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے، اس کے ذریعے پہلے یہ خود کسی چیز پر ایسے متفق ہو جائیں کہ پھر ان کا معاہدہ کسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا بیل منڈے چڑھے۔ تو لہٰذا ابھی تک کوئی صورتحال ہمیں افغانستان کے جو داخلی گروپس ہیں ان میں اتفاق نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کانفرنس کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے، تمام ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امن پروسیس آگے بڑھے۔
اس وقت یہاں موجود ہمارے اسٹوڈیو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب قمر عباس آل حسن صاحب، السلام علیکم جناب۔ ایران کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے جو خطاب کیا کانفرنس کو، یہی انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا یعنی افغانستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف بین الافغان مذاکرات، یعنی جو افغانستان کے گروہ ہیں، چاہے وہ حکومتی گروہ ہوں، چاہے وہ جہادی گروہ ہوں، چاہے وہ سیاسی گروہ ہوں، چاہے وہ طالبان، سب کو مل کر ہی جو ہے وہ مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ تو اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو امپورٹڈ جو سیکورٹی امریکہ باقاعدہ وہاں نافذ کرنا چاہتا ہے، مسلط کرنا چاہتا ہے، 20 سال سے اب تک وہ تو کچھ نہیں کر سکا، تو اسی نتیجے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی پہنچے ہوں گے؟
جی دیکھیں، جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو افغانستان ہی نہیں، مختلف جو ممالک ہیں علاقائی جہاں پر بحران رہا ہے یا ہے، چاہے وہ شام ہو یا پھر عراق یا اور بھی جو ممالک ہیں، ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ جو ملکی طاقتیں ہیں، جو دھڑے ہیں، جو فریق ہیں، ان کے درمیان مذاکرات ہوں، یہاں تک کہ یمن میں بھی اسی بات پر ایران نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ جو ملکی طاقتیں ہیں ان میں مذاکرات ہوں اور وہ ایک راہ حل پر پہنچے، اور اس کے بعد وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ایران کا موقف فلسطین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ خواہ وہ وہاں کے یہودی ہوں یا عرب ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہ جو اصل فلسطینی ہیں وہ ایک راہ حل اختیار کریں، مذاکرات اور جس پہ کریں اس کو سب کے لیے قابل قبول. تو جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو وہاں کے بارے میں بھی ایران نے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی، اور جہاں تک ممکن ہوا ہے ایران سے اس عمل کی تقویت بھی کی ہے، یعنی جو بین افغان جو گروپس ہیں ان میں مذاکرات کے لیے اور جس طرح کی کوششیں سفارتی سطح پر ممکن ہیں وہ ایران نے ماضی میں بھی کی ہے اور اس وقت بھی کر رہا ہے. حالانکہ اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان کا جو نظریہ ہے یا جس طرح سے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کا جو وہ ہے، تو کافی فاصلہ ہے دونوں کے، لیکن اس کے باوجود افغانستان میں امن کے عمل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے طالبان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کیا اور کوشش کی ان کے تعاون سے بھی اس میں. تو یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے اور یہ یقیناً آج یا کل بہرحال علاقائی ممالک کو بھی قبول کرنا پڑے گی. مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ افغانستان کا جو پورا عمل ہے وہاں امن کا، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے کم اہمیت خود افغان طاقتوں کو دی جا رہی ہے، اور اسی لیے معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ وہ مقامی جو گروپس ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو گروہ ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ پوری طرح سے اہمیت چاہتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کا حق بھی ہے قانونی، اور لیکن کچھ علاقائی ممالک ہیں اور عالمی طاقتیں ہیں جو اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں یہ طاقتیں، اور وہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے امن کا یا کس کا، تو جس کا بھی، تو سب سے پہلے ان طاقتوں کی، چاہے وہ عالمی طاقتیں ہوں چاہے کچھ علاقائی طاقتیں ہوں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کریں، اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو پھر کچھ تھوڑا بہت افغانستان کے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھا جائے. تو میرے خیال سے جو پیچیدگی آئی ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے یہ کام.
جی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نئے ہجری شمسی سال 1400 اور نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدكم مبارك 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 روزتون مبارك
عزیز سامعین، عید نوروز کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صوبہ خراسان میں رائج عید نوروز کی کچھ رسومات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔
سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ خراسان کے ثقافت دوست لوگ بھی دوسرے ایرانیوں کی طرح قدیم عید نوروز کے آداب و رسوم میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ عید نوروز سے چند ہفتے پہلے ہی اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیتے ہیں، نئے ملبوسات تیار کرواتے ہیں، سبزہ بوتے اور سمنو آمادہ کر کے اس قومی جشن کی تیاریاں کرتے ہیں۔ خراسان میں جشن نوروز کی رسومات میں ایک دوسرے سے محبت، باہمی بھائی چارہ اور بڑوں بزرگوں سے ملاقاتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اب بھی عید کے ایام میں چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں۔ عید کے پہلے دن بڑے بزرگ اپنے گھر میں ہی ٹھہرتے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹیاں ان سے ملنے جاتے ہیں۔
عید نوروز کی ایک رسم جو عموماً شمالی خراسان کے لوگوں میں نظر آتی ہے، جوشوارا کے نام سے تیار کیا جانے والا آش ہے۔ اس آش کی تیاری میں بہت محنت اور وقت لگتا ہے۔ اس علاقے کی خواتین پہلے گندھے ہوئے آٹے کو پتلا کر کے پتوں کی طرح کے اس کے ورق بنا لیتی ہیں۔ اس میں پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، مسالہ جات اور پکی ہوئی دال اور مٹر ڈالتی ہیں۔ بعض خواتین اس میں گوشت اور اخروٹ بھی شامل کر لیتی ہیں اور اسے مثلث یا مستطیل بناتی ہیں۔ اس کے بعد اسے پکنے کے لیے گرم پانی میں رکھ دیتی ہیں، پھر اس میں کشک ڈالتی ہیں۔ اس آش کو سال کے پہلے دن دوپہر کے وقت گھر کے سارے افراد مل کر کھاتے ہیں۔ اس موقع پر گھر کے افراد میں جو ایک دوسرے سے محبت اور خوشی و مسرت نظر آتی ہے وہ پورے سال برقرار رہتی ہے۔
سامعین، ایرانیوں کے ہاں روٹی کو خاص تقدس حاصل ہے، سب اسے برکت، رزق اور روزی کی علامت سمجھتے ہیں۔ خراسان خصوصاً اس صوبے کے دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ تحویل سال سے دو تین دن پہلے بہت سی روٹیاں پکا لی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تحویل سال کے موقع پر ہر گھر کا دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح نئے سال میں ان کے گھروں میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ خراسان کی خواتین عید نوروز سے پہلے اپنے گھروں میں مختلف طرح کی مقامی روٹیاں پکاتی اور مٹھائیاں تیار کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان ایام میں روٹی باہر سے نہیں خریدنی چاہیے۔
خراسان، خصوصاً شمالی خراسان میں ایک بہت ہی پسندیدہ رسم ہے جسے الفا کہا جاتا ہے۔ یہ رسم تحویل سال سے ایک دن پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن کو بھی الفا کہا جاتا ہے۔ اس دن خراسان کے لوگ ایسے گھروں میں جاتے ہیں جن کے کسی پیارے کو ان سے بچھڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ سبزہ اور سمنو لے کر جاتے ہیں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی مغفرت اور لواحقین سے غم و اندوہ دور ہونے کی دعا مانگتے ہیں۔ جنوبی خراسان میں الفا کی رسم دو دن تک ادا کی جاتی ہے۔ سال کے آخری دن الفا کوہن یا قدیم الفا کے نام سے یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس دن لوگ اپنے مرحومین کی قبور پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں، جبکہ الفا کے دوسرے دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، لوگ مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور عبادات انجام دینے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹتے اور بڑوں سے ملنے جاتے ہیں۔ الفا ایک خاص رسم ہے جس میں مرحومین کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور زندہ افراد سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔
جشن نوروز کی ایک خوبصورت رسم دسترخوان ہفسین ہے۔ دسترخوان ہفسین ایرانی نوروز کا ایک خوبصورت جلوہ ہے۔ تحویل سال کے موقع پر سارے ایرانی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ اس دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ رنگ برنگ کا یہ دسترخوان روشنی اور برکت کی علامت کے طور پر تمام ایرانیوں کے گھروں میں بچھایا جاتا ہے۔ خراسان کے لوگوں کے ہاں اس کی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ سال شروع ہونے کے موقع پر آگ میں اس فن ڈالتے اور ہر کمرے میں چراغ یا شمع جلاتے ہیں. ڈرائنگ روم میں سفید دسترخوان بچھاتے ہیں, اس پر دو روشن چراغ یا شمع, قرآن کریم اور آئینہ رکھتے ہیں. آئینے کے سامنے گندم کے چند دانے بکھیرتے ہیں اور آئینے کے اوپر ایک انڈا رکھتے ہیں جو تحویل سال تک گھومتا رہتا ہے. خراسان کے باشندوں کے دسترخوان پر اس کے علاوہ کامیابی کی نیت سے شہد کا برتن, جبکہ نعمت کی فراوانی کی علامت کے طور پر پتھروں پر پکائی جانے والی روٹی جسے نان سنگک کہا جاتا ہے رکھی جاتی ہے. تندرستی اور برکت کی علامت کے طور پر ہفسین ٹرے بھی خراسان کے لوگوں کے دسترخوان ہفسین کی زینت بنتی ہے. خراسان کے باشندے دسترخوان ہفسین بچھانے کے بعد اس کے ایک کونے میں پانی سے بھرا ایک پیالہ بھی رکھتے ہیں. اس پانی میں سبزے کی چند چھوٹی چھوٹی شاخیں اور ایک کینو ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اس دسترخوان پر سبزی پلاؤ اور مچھلی سے بھری ایک پلیٹ بھی رکھتے ہیں. پھر وہ کمروں کے تمام دروازے اور چاولوں کی بوریاں کھول دیتے ہیں. وہ دعا پڑھنے اور صدقہ دینے کے بعد تحویل سال کے منتظر رہتے ہیں. ایران کے اس علاقے کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سال کا پہلا دن ہفتہ ہو, جیسا اس سال ہفتہ ہی ہے, تو وہ اسے بابرکت سمجھتے ہیں. اس دن لوگ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک سبزہ زاروں میں ٹھہرتے ہیں.
صوبہ خراسان اور مشہد مقدس میں نوروز کی ایک خاص اور خوبصورت رسم یہ ہے کہ بہت سے لوگ تحویل سال کے موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں, اور وہ نئے سال کا آغاز حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں کرتے ہیں. اس موقع پر حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے میں نقار خانی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے جسے یہ لوگ سنتے ہیں. مشہد مقدس کے لوگ اس کے بعد اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے بھی ایک خاص رسم ادا کرتے ہیں. وہ برکت کے طور پر تازہ سبزی یا روٹی خریدتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں.
سامعین, دوسرے ایرانیوں کی طرح خراسان کے باشندے بھی نوروز کے پہلے دن اپنے بڑے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ایک دوسرے کی سلامتی اور مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. عید نوروز کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد وہ مقامی میٹھے کیک کھاتے ہیں. آج بھی خراسان کے بعض علاقوں میں ایک قدیم رسم کے مطابق بڑے بزرگ ایک پلیٹ میں مٹھائی, بھنی ہوئی گندم, چنے, کشمش, رنگدار انڈے اور سکے رکھ کر چھوٹوں کو بطور تحفہ دیتے ہیں.
ایرانی موسم بہار کے 13ویں دن یعنی فروردین مہینے کی 13 تاریخ کو خاص رسومات کے ذریعے جشن نوروز کو الوداع کہتے ہیں. خراسان, خصوصاً شمالی خراسان کے لوگ بھی اس دن اس سبزے میں قند کے چند ٹکڑے رکھتے ہیں جو انہوں نے عید کے پہلے دن دسترخوان ہفتسین پر رکھا تھا. وہ سبزے کو گرہ لگا کر اس امید کے ساتھ اسے بہتی ہوئی نہر یا دریا میں ڈالتے ہیں کہ یہ بہتا ہوا پانی زرعی پیداوار میں برکت کا سبب بنے گا. نوروز کے 13ویں دن خراسان کے لوگ ایک بڑا دسترخوان بچھاتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر مقامی اور روایتی کھانے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف کھیلوں کے ذریعے اس دن کا جشن مناتے ہیں. اس دن عموماً آش پکایا جاتا ہے.
ایران کی مختلف اقوام تاریخ کے تمام ادوار میں پرامن بقائے باہمی کے ساتھ زندگی گزارتی چلی آ رہی ہیں, جس کا نتیجہ اس سرزمین کی ثقافتی اور سماجی خود مختاری, ترقی و پیش رفت اور امن و امان کی صورت میں برآمد ہوا ہے. خراسان کے باشندوں نے بھی دوسری ایرانی اقوام کی طرح تہذیب و تمدن کے فروغ اور ان کے عناصر کو وجود میں لانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
سامعین, ابھی آپ نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مشتمل ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام تقویم میں معاف کیجیے گا یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 11 فروردین، 17 شعبان اور 31 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ اکتیس مارچ سن 1596 کو فرانس کے مشہور فلسفی، ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ڈیکارٹ پیدا ہوئے۔ وہ فلسفے اور ریاضی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پروفیسر بنے۔ وہ ریاضی کو ایک مکمل علم سمجھتے تھے اور اس کو تمام انسانی علوم میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ڈیکارٹ فلسفے میں بھی ید تولا رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو انہیں جدید فلسفے کا بانی بھی کہا ہے۔ انہوں نے فلسفے کے علاوہ فزکس میں بھی وسیع تحقیقات انجام دی ہیں۔ ڈیکارٹ کی کتابوں میں اصول فلسفہ اور افکار ما بعد الطبیعیات قابل ذکر ہیں۔ اکتیس مارچ سن 1809 کو روس کے مشہور ڈرامہ نویس اور مصنف نکولائی گوگول یوکرین میں پیدا ہوئے۔ انہیں طنز و مزاح اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں لکھنے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی کہانیوں میں روسی عوام کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ گوگول نے روم کا سفر کرنے کے بعد مذہبی خطوط نامی کتاب لکھی۔ یہ کتاب روسی ادب کے شہپاروں میں شمار ہوتی ہے۔ اکتیس مارچ سن 1889 کو ایفل ٹاور کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سن 1887 میں پیرس میں انقلاب فرانس کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر ایک صنعتی نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نمائش کے منتظمین نے نمائش کو یادگار بنانے کی بہت سی تجاویز پر غور کیا، جن میں انہیں فرانسیسی انجینئر گستاو ایفل کی تجویز سب سے زیادہ پسند آئی۔ گستاو ایفل نے اس نمائش کے لیے کاسٹ آئرن سے 300 میٹر بلند مینار بنانے کی تجویز پیش کی۔ 31 مارچ سن 1889 کو یہ مینار اپنی انتہائی بلندی 302 میٹر یا 984 فٹ تک پہنچ گیا۔ یہ مینار 2 سال 2 مہینے اور 2 دن کے بعد مکمل ہوا۔ سترہ شعبان سن 1361 ہجری قمری کو عظیم دانشور اور فقیہ الحاج شیخ حسن علی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1279 ہجری قمری میں ایران کے وسطی شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت جلد فقہ، اصول فقہ، منطق اور فلسفے میں تعلیم کا آغاز کیا اور تعلیم کی تکمیل کے لیے نجف کا رخ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشہد مقدس میں مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی۔ وہ آخری دم تک مشہد مقدس میں ہی رہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی نے ریاضی، نجوم اور طب جیسے بعض دیگر علوم بھی سیکھے، لیکن آپ کی شہرت کا سبب عرفان اور روحانی کرامات ہیں جو عبادت، کردار سازی اور تقوی و پرہیزگاری سے حاصل ہوئیں۔
31 مارچ سن 1948 عیسوی کو قاہرہ سے ساحلی شہر حیفا جانے والی ریل گاڑی میں بم کا دھماکہ ہوا. یہ دھماکہ سہونی گروہ اشٹر نے کیا تھا. اس دھماکے میں 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے. اس دھماکے سے 4 دن پہلے بھی فلسطین میں سہونیوں نے ایک ریل گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا تھا. اس دھماکے میں 24 فلسطینی شہید اور 61 زخمی ہوئے تھے. سہونی پبلک مقامات اور دیہاتوں پر حملے اور بسوں اور ریل گاڑیوں میں دھماکے کر کے سہونی ریاست کی تشکیل کا راستہ ہموار اور فلسطینیوں کو ترک وطن پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. اکتیس مارچ سن 1979 عیسوی کو عرب لیگ کے رکن ممالک نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور اکثر عرب ممالک نے قاہرہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے. یہ اقدام کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف رد عمل کے طور پر کیے گئے. جنوری سن 1978 میں مصر کے سابق صدر انور سادات نے سہونی حکومت کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے تھے. امریکہ کی کوششوں نیز PLO سمیت بعض عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل مخالف موقف سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں آخر کار سن 1980 کے عشرے میں عرب لیگ میں مصر کی دوبارہ واپسی کی راہ ہموار ہو گئی. گیارہ فروردین سن 1363 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بیان جاری کر کے عراق کی جانب سے ایرانی افواج کے خلاف زہریلی گیس کے استعمال کی مذمت کی. جنگ کے دوران خیبر کارروائی میں ایرانی فوج کی بڑی کامیابی کے بعد عراق کی باسی حکومت نے اس کارروائی کے نتائج سے گھبرا کر پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال کیا جو کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی ایک قسم ہے. اگرچہ عراق نے اس سے پہلے محدود پیمانے پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا لیکن خیبر کارروائی میں ان کا استعمال بہت وسیع اور تباہ کن تھا. کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال عراقی فوج کی دفاعی کمزوری، نا امیدی اور بے بسی کی علامت تھا. اس کیمیاوی بمباری کے بعد ایران نے اس کی شکایت اقوام متحدہ سے کی. اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ٹیم نے کیمیاوی بمباری سے زخمی ہونے والوں سے ملاقات کی اور سلامتی کونسل نے عراق کے اس اقدام کے رد عمل میں زہریلی گیسوں کے استعمال کی مذمت کی. اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. عزیز سامعین، آپ ابھی یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.